الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کی آخری منزل کا آغاز ہوتا ہے سورہ قاف سے, اس کا آج انشاءاللہ مطالعہ شروع کریں گے. دو جمعے قبل ہم نے الحمدللہ سورۃ الحجرات کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل کیا, جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی اجتماعی اور ملی زندگی کے حوالے سے رہنمائی عطا کی اور مسلمانوں کا آپس کا باہمی تعلق کیسا ہونا چاہیے اور یہ تعلق کن چیزوں سے بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے, جس سے بچنے کا حکم دیا گیا, اس کا ذکر بھی تھا, اور ایک عالمی برادری اس کے لیے اصول عطا کیے گئے کہ سب کا خالق اور سب کا خالق ایک اللہ ہے اور سب کے اولین والدین آدم اور حوا علیہم السلام. اسی طریقے پر ایمان اور اسلام میں کیا بنیادی فرق ہے, یعنی اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا فرق کیا ہے, اس کا بھی ذکر ہوا. اور آخری بات یہ تھی کہ اللہ نے تمہیں جو نعمت ایمان عطا فرمائی ہے تو اس کا احسان مانو, نہ کہ احسان جتانے کی کوشش کرو کہ ہم اسلام لے آئے اور ہم نے نیک اعمال کرنا شروع کر دیے. یہ مباحث سے سورہ حجرات میں جو ہمارے سامنے آئے. اس کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگلی سورت سورہ قاف ہے جو کہ مکی سورت ہے, اور اس سورت سے سورہ قاف سے قرآن حکیم کی آخری منزل کا آغاز ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں سات منزلیں ہیں اور ہر منزل کے اپنے مضامین ہیں, البتہ یہ جو آخری منزل ہے اس کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ فکر آخرت ہے, اور اس کی بھی اہمیت یہ ہے کہ ایک شخص قرآن حکیم ابتدا سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے, سمجھتا ہوا آ رہا ہے, اب وہ کیا بات ہے جو اس کو عمل پر آمادہ کرے گی. وہ کہ قرآن حکیم کی پچھلی آیات میں, پچھلی منزلوں میں, پچھلی صورتوں میں بھی آخرت کا موضوع بار بار بیان ہوا, لیکن جتنی شد و مد کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ فکر آخرت کا موضوع اس مقام پر یعنی قرآن حکیم کی آخری منزل میں آیا, اس کا اظہار پچھلی منزلوں میں نسبتاً کم ہے. تو حکمت یہ ہے, ایک حکمت جو آل علم نے بیان فرمائی کہ ہمارے عمل پر سب سے زیادہ جو عقیدہ اثر انداز ہوتا ہے, ہمارے عمل پر سب سے زیادہ جو عقیدہ اثر انداز ہوتا ہے, معاف کیجئے گا, وہ اثر ڈالنے والا عقیدہ وہ آخرت کا عقیدہ ہے. جتنا ایک بندے کو اپنی موت کا یقین ہوگا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اس کا یقین ہوگا, اور کل حساب کتاب ہونا ہے اس کا یقین ہوگا, اسی اعتبار سے اس زمین پر آج اس کا عمل درست ہوتا چلا جائے گا. اور جتنا اس عقیدے میں بگاڑ ہو, موت کو سرے سے لوگ بھول جائے یا مرنے کی بات کی زندگی لوگوں کو یاد نہ رہے, کل کا حساب کتاب یاد نہ رہے, تو انسان فرعون بھی بن جائے گا اور نمرود بھی بن جائے گا اور ڈاکو بھی بنے گا, چور بھی بنے گا, ظالم بھی بنے گا, جابر بھی بنے گا. تو سب سے زیادہ جو عقیدہ ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے. پھر یہ جو قرآن حکیم کی آخری منزل ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں اس انداز سے شامل تھی کہ عام طور پر جو فجر کی نماز تھی رسول اللہ علیہ السلام کی, فجر کی نماز میں سورہ قاف سے لے کر آخری پارے میں سورۃ البروج ہے, والسماء ذات البروج, یہ سورتیں یعنی ان میں سے کوئی سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی نماز میں تلاوت فرماتے ہیں. یہ 26واں پارہ ہے اور اس میں سورہ قاف ہے, یہاں سے لے کر آخری پارے کی سورۃ البروج ابتدائی سورتوں میں سے ہے آخری پارے کی, وہاں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر نماز فجر میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے. ظہر اور عصر آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سری نمازیں ہیں جن میں آہستہ تلاوت کی جاتی ہے, امام کی بات ہو رہی. اور پھر مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سورۃ الزلزال, آخری سورتیں جو ہیں آخری 16 سورتیں سورۃ الزلزال سے لے کر سورۃ الناس کی تلاوت فرماتے. اور جو عشاء کی نماز ہوتی عام طور پر سورت الطارق والسماء والطارق, پھر اس سے آگے جو سورتیں ہیں, سورۃ تکویر ہے, سورۃ الفطار ہے, پھر اور تھوڑا سا آگے آ جائیں, نصف پارہ ہے عمہ پارہ کا, اس سے آگے آ جائیں والشمس وضحاها اور واللیل اذا یغشا, یہ تمام سورتیں جو سورۃ طارق اور سورۃ بینہ کے درمیان درمیان ہیں, عموماً ان میں سے کوئی سورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام عشاء کی نماز میں تلاوت فرماتے. معلوم یہ ہوا کہ اس آخری منزل کی سورتیں اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کی جو امامت یعنی جماعت والی نماز ہے اس کی تلاوت میں معمول اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا شامل تھا. اگلی ہماری سورہ قاف سے متعلق ہے, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبوب سورتوں میں سے ہے, چنانچہ احادیث کی روایات میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں, عید کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کا اہتمام فرماتے. اور بھی سورتیں آپ جمعے میں تلاوت فرماتے, سورۃ الاعلیٰ ہے, سورۃ الغاشیہ ہے, اسی طرح سورۃ قاف بھی ہے. تو جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تلاوت فرماتے. اسی طرح ایک صحابیہ ہیں, ام ہشام ان کا نام ہے, وہ بتاتی ہیں کہ میں رسول اللہ کے پڑوس میں رہتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس زمانے میں خواتین پردے کے ساتھ مسجد میں آیا کرتی تھی. بہرحال وہ کہتی ہیں کہ جمعے کے خطبے میں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اتنی مرتبہ سورہ قاف کی تلاوت جمعے کے خطبے میں اور پھر جمعے کی نماز میں اتنی مرتبہ تلاوت کرتے ہوئے سنا کہ مجھے سورہ قاف یاد ہو گئی. تو اتنا رسول اللہ علیہ السلام کے معمولات میں سورہ قاف کی تلاوت معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ قاف کے مضامین کا جائزہ لیں تو جو پوری آخری منزل کا بنیادی موضوع ہے یعنی فکر آخرت کا موضوع, وہ موضوع بڑی جامعیت کے ساتھ اور بڑی شد و مد کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس سورہ قاف میں ہمارے سامنے آتا ہے. اس سورت کے 3 رکوع اور 45 آیات ہیں. اب پہلے رکوع میں اللہ رب العالمین کی صفت قدرت کا بیان ہے, دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین کی صفت علم کا بیان ہے, اور تیسرے رکوع میں کل قیامت کا برپا ہونا اور وہاں کے نتائج اور وہاں کے حالات کا ذکر ہے. اور اللہ کی یہ 2 صفات, صفت قدرت اور صفت علم کا بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے. اور اکثر آپ غور کرتے ہوں گے کہ 2 یہی صفات ہیں جن کے ساتھ لفظ کل بار بار قرآن میں آتا ہے. یہی 2 صفات ہیں, صفت قدرت اور دوسری صفت علم, جن 2 کے ساتھ بار بار قرآن حکیم میں لفظ کل آتا ہے. ہم اکثر پڑھتے ہیں بہو علا کلی شیئن قدیر, وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے, اور وہ ہوا بکل شیئن علیم, اور وہ اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. تو یہ 2 صفات کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, جن کا یہاں بڑا جامع بیان ابھی آگے آئے گا. اس کی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ سوالات ایک عام انسان کے ذہن میں اٹھتے رہتے ہیں, کیا مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ اچھا کیا ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, تو کیسے جمع کیا جائے گا ہمیں؟ ان سوالات کو قرآن نے ایڈریس کیا ہے صدیوں پہلے, 14 صدیوں پہلے. یہ سوالات آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں, اور کبھی کبھی ایک وہ شخص, ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین, ہمیں زیادہ اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, مگر وہ لوگ کہ جو گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آئے ہیں, ان سے بھی پوچھے نا اور ان کی زندگیوں کا جائزہ لے کہ کس طرح ان کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے رہے, اور جو اندر کے سوالات تھے جب قرآن ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے اندر کی پکار تھی جس کا جواب ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور کبھی 1-2 آیتیں پڑھ کر ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے. ہمارا معاملہ معاف کیجئے گا یہ کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں, اس سے شاید ہمیں اپنے ایمان کی قدر نہیں ہے, یا مال مفت دل بے رحم والی بات ہے, یا اللہ کے اس کلام کی قدر نہیں کرتے اور معلوم نہیں کرتے کہ اللہ کا کلام ہم سے کیا چاہتا ہے. لیکن عظیم اکثریت ان لوگوں کی جن کو ہم عام طور پر کنورٹڈ مسلمز کہہ دیتے ہیں, حالانکہ صحیح تر لفظ ریورٹڈ مسلمز, کنورٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا بدل جانا, وہ بدل تھوڑی گیا, وہ ریورٹ ہوا, اپنی اصل کی طرف واپس آ گیا, وہ اپنی اصل کی طرف واپس آ گیا ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, ہر بچہ فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب اگلا جملہ بڑا عجیب ہے, اور ہم سب جو ماں باپ ہیں یعنی یہاں تو حضرات بیٹھے والد ہیں, ذرا غور کیجیے گا اگلے جملے پر. حضور نے فرمایا علیہ السلام ہر بچہ فطرت پر اسلام پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی بنا دیتے ہیں, مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟
آدم کتنا روتے کہ اولاد ہاتھ سے نکل گئی, کتنا روتے کہ اولاد ادب نہیں کرتی, کتنا روتے کہ اولاد اللہ کی طرف نہیں آتی. یقیناً اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوں گے. سب سے پہلی وجہ ماں باپ ہے, ہم اور آپ. ہمارا بچہ ہمارے گھر میں فارسی بولتا ہے, نہیں بولتا. فرینچ بولتا ہے, نہیں بولتا. جرمن بولتا ہے, نہیں بولتا. کیا بولتا ہے؟ ہاں بہت سو کیا اردو, اور کئی ایک کیا انگلش بولتا ہے. انگریزی بھی زیادہ ہوگی نا ہمارے یہاں, لیکن اور زبان بولتا ہے. الا ہے کہ کوئی ہماری اپنی وہ برادری والی زبان ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, میمنی ہو, گجراتی ہو. باقی کوئی فرینچ, جرمنی کی زبان یا فارسی زبان بولتا ہے؟ کہاں سے سیکھا اس نے؟ ہم سے سیکھا ہے, ماں باپ سے سیکھا ہے. تو پہلی درس کا بھی ماں کی گود, اور پہلی تربیت کا یہ ماں اور باپ دونوں کا ملا بھی گھر ہے بچے کے لیے. تو اللہ کے پیغمبر فرما رہے علیہ السلام, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی, نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. یہ میڈیا کو گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ بچوں کے ہاتھ میں لا کے دیا کس نے؟ ہاں ان کے 4G کے پیکجز کے پیسے دیتا کون ہے؟ ان کو انکنٹرولڈ ڈیٹا انٹرنیٹ کا کس نے دے رکھا ہے؟ گھر کی اسکرین کو انکنٹرول انداز سے کون چلنے دے رہا ہے؟ گھر کے ڈریس کوڈ کو کس نے گوارہ کیا ہے؟ بچے کہاں جا رہے ہیں, کن محفلوں میں جا رہے ہیں, کن اداروں میں پڑھ رہے ہیں, کیا گیدرنگ ان کو مل رہی, کس طرح کے ماحول میں پل پڑ رہے ہیں, کس نے اجازت دی ہے اس کی؟ میں نے اور آپ نے دی ہے بھائی. بات تو سخت آ گئی لیکن حقیقت یہی ہے, جتنا ہم نے اپنے بچوں کے جسم کی فکر کی ہے اس سے زیادہ کیا روح کی فکر کر رہے ہیں؟ جتنا دنیا کی آسائشوں کی فکر کر رہے ہیں ان کی آخرت بنانے کی فکر کر رہے ہیں؟ جتنا ان کی دنیا کے آگے کے معاملات کے بارے میں فکر مند ہیں ان کی اصل زندگی آخرت کے بارے میں کیا ہم فکر مند ہیں؟ یہ ہم ماں باپ ذمہ دار ہیں اس تعلق سے. خیر بات تو یہ آئی کہ ایک ہوتا ہے وہ کنورٹڈ ہم کہتے ہیں, نہیں وہ کنورٹڈ نہیں, وہ ریورٹڈ مسلمز ہوتے ہیں, وہ اپنی اصل کی طرف واپس آ گیا, اسلام کی طرف واپس آ گیا. ان کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی عظیم اکثریت دین کو سمجھ کر ادھر آتی ہے. خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ دو صفات قرآن حکیم میں جا بجا آتی ہیں, ایک اللہ کی صفت قدرت کا بیان اور ایک اللہ تعالی کی صفت علم کا بیان. اور انہی دو کے ساتھ اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں لفظ کل آتا ہے کہ اللہ ہر ہر بات علا کلی شئین قدیر, ہر ہر بات پر قدرت رکھتا ہے. وہو بکلی شئین علیم, اور وہ اللہ ہر ہر شے کا کل علم رکھنے والا ہے. کیوں؟ انہی دو صفات کے حوالے سے اکثر و بیشتر انسانوں کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات آتے ہیں. ارے مر جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, مٹی مٹی ہو جائیں گے. کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے چیزوں کو اپنا جو ہے وہ لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھلا دیا یا لڑکا دیا اور پرندوں نے کھا لیا اس کو, تو پوچھا نہیں جائے گا, جمع نہیں کیا جائے گا. کوئی کہتا ہے کہ ہڈی ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, جمع نہیں کیا جائے گا. اللہ کہتا ہے وہ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. کہتے ہم نے 60 سال گزار لیے, لاکھوں جملے ہماری زبان سے نکل گئے, ہزاروں اعمال ہم نے جو ہے وہ انجام دے دیے, کیسے ریکارڈ پر آئے گی یہ بات؟ کیا اس ساری باتوں کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہوگا؟ کیا یہ سب کچھ پیش کر دیا جائے گا؟ اللہ کہتا ہے اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. یہی سب سے بڑا مسئلہ انسانوں کا کہ اصل زندگی آخرت وہ فراموش ہو, اور کل کی زندگی اگر سامنے نہ ہو تو انسان جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے درندگی کے اندر, ظلم کے اندر اور جبر کے اندر. اور اگر یہی عقیدہ دلوں کے اندر مضبوط ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہم سے واقف ہے, ہمیں موت آنی ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے, تو 7 پردوں میں بھی کوئی بیٹھا ہوگا تو وہ دل میں اٹھنے والے وسوسے سے, دل میں اٹھنے والے وسوسے سے بچنے کی بھی فکر کر رہا ہوگا. اگر عقیدہ مضبوط ہے آخرت کا تو 7 پردوں میں کوئی بیٹھا ہے, دل میں کوئی وسوسہ بھی اٹھ رہا ہے تو وہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرے گا. یہ عقیدہ آخرت کا میرے اعمال پر اور آپ کے اعمال پر, ہم سب کے اعمال پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا عقیدہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ یقین عطا فرمائے. اب آئیے سورہ قاف کا مطالعہ شروع کریں, جس کے پہلے رکوع میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین کی صفت قدرت کا بڑا جامع بیان ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا قاف, یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے, زیادہ سے زیادہ یہ 5 حروف بھی آئے ہیں, قاف, ہا, یا, عین, صاد. اور اسی طریقے پر کم سے کم ایک حرف بھی آیا ہے، جیسے کہ قاف ہے، صاد ہے اور ایک نون ہے 29 سپارے میں، تو یہ کم سے کم ایک حرف آیا، زیادہ سے زیادہ 5 حروف آئے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ہمارا آپ جانتے ہیں کہ ان کا اصل مفہوم اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اور ایک رائے اہل علم بیان فرمائی کہ یہ راز اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے درمیان ہے، اور تیسری بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے مفہوم کو واضح نہیں کیا، چوتھی بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے یہ بھی قرآن حکیم کا حصہ ہے، پانچویں بات یہ کہ اس کی تلاوت پر بھی اجر ملتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں کہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور ایک ایک حرف کی تلاوت پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بغیر سمجھے بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو اجر ملتا، یہ اتنا عظیم کلام ہے، کیونکہ ان الفاظ کے معنی تو ہمیں معلوم نہیں، تو بغیر سمجھے بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کا اجر ملتا ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے معمولات میں مستقل قرآن حکیم کی تلاوت کا معمول جاری رہے۔ فرمایا کہ والقرآن المجید، اور قسم ہے بلکہ قسم ہے بزرگی والے عظمت والے قرآن کی، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قرآن حکیم کی، کس بات پر؟ ایک رائے یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر قسم کھائی جا رہی ہے، اس سے قبل سورہ یاسین کافی پہلے ہے 22 پارے میں، وہاں بھی سورہ یاسین میں یاسین کے دو حروف، حروف مقطعات، والقرآن المجید وانک لمن المرسلین، قرآن حکیم کہتا ہے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ نبی اللہ کے کلام کی قسم کہ آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں، تو یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ قسم کس بات پر کھائی گئی ہے، البتہ پیچھے جائیں تو سورہ یاسین میں اللہ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو بیان فرمایا۔ آگے ارشاد ہوا، وہ ماحول ذہن میں رکھیے جہاں رسول پاک علیہ السلام موجود، قرآن حکیم کی دعوت آپ دے رہے ہیں، اور ایک طبقہ ہے جو سرے سے آخرت کا منکر ہے، سارے لوگ نہیں، ایک طبقہ وہاں تھا، اور ہماری اس دنیا میں آج ایک بڑا طبقہ ہے کہ جو سرے سے آخرت کا منکر تھا، انہی لوگوں کا تذکرہ آگے ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ بل عجیبو، بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک منذر، انذار کرنے والے، ڈرانے والے رسول آگئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال الکافرون، پس کافروں نے کہا، ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ دو باتیں ہیں، کس بات کا تعجب ہوا؟ اللہ نے انسانوں میں سے ہی رسول کو چن لیا، دوسرے مقامات پر قرآن کہتا ہے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو یمشونا فی الارض، یہ تو زمین پہ چلتا پھرتا ہے رسول، یہ تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازار بھی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا جواب دیا ہے کہ زمین پر انسان رہتے ہیں، زمین پر انسان بستے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں ہی کے لیے رسول جو چنے وہ انسانوں میں سے ہی چنے، اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بناتا، اس لیے کہ رسول نمائندہ بن کر آتا ہے اللہ کا، اور نمونہ بن کر آتا ہے لوگوں کے لیے، تو انسانوں کے لیے نمونہ وہی بنے گا جو انسانوں میں سے ہو۔ البتہ یہ جو انبیاء رسول تھے یہ اللہ کے پیغمبر تھے، جو چنے ہوئے لوگ تھے، عام انسان انسانوں میں سے ہیں، مگر کوئی ایک دوسری انتہا پر جا کر ان کو بالکل عام انسان قرار دے دے تو یہ بھی بے حد گستاخی کی بات ہے۔ انسانوں میں سے چنا، مگر وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، البتہ انسانوں میں سے تھے، انسانوں کے درمیان انہوں نے زندگی گزاری، انسانی سطح پر انہوں نے زندگی گزاری تاکہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ بن سکیں، اس سے کہ اللہ نے رسولوں کو صرف اپنا پیغام دے کر یوں ہی بھیجے کہ دے کر واپس آ جاؤ، نہیں، وہ رسول پیغام کا عملی نمونہ ہوتے تھے اور عملی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، تب اللہ کی اطاعت ہو پائے گی۔ قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی، تو رسول نمونہ بن کر آتے ہیں اور نمونہ انسانوں کے لیے انسان ہی بن سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات، اس پر ان لوگوں کو تعجب ہوا، اور اصل تعجب جو یہاں پر بیان ہو رہا وہ کیا ہے؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے کیا دوبارہ میں کھڑا کیا جائے گا؟ ذالک رجع بعید، یہ تو بہت دور کا لوٹنا ہے بھائی، کیسی باتیں کرو؟ اگر ان کی زبان میں کہا جائے تو مر کر کوئی واپس آیا آج تک؟ یہ الگ بات ہے، اللہ نے قرآن میں مثالیں دی، سورۃ البقرہ ہم سب کے علم میں ہے. بقرہ کسے کہتے ہیں جی؟ گائے کو کہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے پوری صورت گائے کے مقصود تو نہیں ہے, لیکن گائے والا ایک واقعہ ہے. ایک شخص قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہ چلا. شخص قتل ہو چکا ہے, اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اللہ رب العالمین سے التجا کی موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ چلو اس سے کہو جی اس گائے ذبح کرو اور اس کا ایک لوٹھڑے کا حصہ لے کر اس مقتول کو مارو. وہ عمل بہرحال بالآخر کیا گیا اور اس مقتول کو گوشت کا حصہ مارا گیا. مقتول زندہ ہوا, اس نے قاتل کا نام بتایا, پھر اس کو موت دے دی گئی. ایسے کئی واقعات ہیں قرآن حکیم میں. 100 برس سنایا گیا, مشہور رائے کے مطابق عزیر علیہ السلام جو سورہ البقرہ ہی میں ذکر آتا ہے, پھر ان کو کھڑا کر دیا گیا. 70 افراد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی دور پر جانے لگے اور انہوں نے ایک ذرا بے ادبی کا معاملہ کیا, اللہ نے موت دی, دوبارہ کھڑا کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اصحاب کہف کو صدیوں سنایا, اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر کے دکھا دیا. مثالیں تھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی. خیر تو ایک طبقہ وہ کہتا اچھا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے, ارے یہ تو بہت دور کا لوٹنا ہوگا. یہ 14 صدیوں پہلے قرآن نازل ہوا, اس وقت بھی ایک طبقہ موجود تھا. اور آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ایتھیس کہلاتے ہیں, وہ تو خالق کائنات کو نہیں مانتے. اور ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, آئزک ایزمک اس کا نام تھا, اور بڑی ریسرچ اور بڑی ڈسکوریز وغیرہ سب اس کی تھی. اس سے پوچھا گیا بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. مرنے کے بعد کوئی زندگی نتھنگ ڈوئنگ, کچھ بھی نہیں. تو اس آئزک ایزمک سائنٹسٹ کے نظریات ایگزیکٹلی اسی شخص کے نظریات ہیں جو 14 صدیوں پہلے وہ شخص تھا جو آج تک کا ممکن تھا. یہ جھک مار کر بھی اس بات پر نہ پہنچ سکے جو اصل حقیقت ہے زندگی کی. بہرحال تو یہ طبقہ وہاں بھی تھا, یہ طبقہ آج بھی ہوگا. الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں, اللہ کا احسان ہے. لیکن تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ واقعتاً ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی. الحمدللہ مسلمان ہیں ہم, کلمہ گو ہیں. لیکن کیا واقعتاً ہم مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی؟ مطلب جو آج ہمارا اجتماعی کردار ہے, جو آج ہمارے اجتماعی حالات اور معاملات ہیں, اس سب کچھ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم آخرت کو ماننے والے؟ جی بتائیے. بس سوال یہ ہے, ہم مسلمان الحمدللہ, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نمازیں بھی ادا کر رہے, اکثر جمعے کی ادا کر رہے ہیں, نمازیں بھی ادا کر رہے, مالک یوم الدین بھی پڑھ رہے. لیکن کیا واقعتاً یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو؟ اگر یہ یقین ہو, ابھی ایک صاحب نے کہا جی وہ ذرا توجہ دلا دیں, لوگ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. اور عجیب جملہ انہوں نے کہا, مجھے بھی عجیب لگا, کہہ رہے جی اگر بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دے دیں گے بیٹے روڈ پر آ جائیں گے. کیوں بیٹے روڈ پر آ جائیں گے بھائی؟ بیٹے مرد ہے نا, مرد بنے بھائی, کماؤ, ہاتھ پیر مارو. لیکن تمہاری ہماری عقل سے شریعت کا مسئلہ بیان نہیں ہوگا, آپ کی میری عقل سے شریعت کا مسئلہ بیان نہیں ہوگا. شریعت کا مسئلہ بیان ہوگا شریعت کی دلیل کی بنیاد پر. اب وہ دلیل اللہ کی کتاب میں, اللہ کے نبی کی سنت میں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جو حصے مقرر فرما دی سورہ نساء کے آیت نمبر 11 اور 12 میں, کوئی مائی کا لال بدل نہیں سکتا. اور ہاں ہم ظلم کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں, جب ایک شخص اپنی بھاوج کا جو بیوہ ہو جاتی ہے مال ہڑپ کر جاتا ہے, جب بھائی بہنوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں, جب بیٹیاں جن کی شادیاں کر دی گئی اپنے گھر کی وہ ہو چکی ان کا حصہ ہڑپ کر لیا جاتا ہے, جب بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حصہ ہڑپ کر جاتا ہے, جب چچا بھتیجے اور بھانجی بھتیجی کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے, یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, ظلم. بڑی زور سے رکھتی ہے بات جا کے دل پر, مجھے اچھی طرح پتا ہے. جس رب نے نماز کا حکم دیا ہے, جس رب نے زکات کا حکم دیا ہے, جس رب نے روزے کا حکم دیا ہے, جس رب نے حج کا حکم دیا ہے صاحب استطاعت کے لیے, جس رب نے قربانی کا حکم دیا ہے صاحب استطاعت کے لیے, اسی رب نے وراثت کے احکامات بھی دیے. یہ تو ایک بات ہے جس پہ لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. اللہ کا حکم ہے, کوئی مائی کا لال کسی عورت کو, بیٹی ہو, بہن ہو, بیوہ بھاو ہو, اس کو محروم نہیں کر سکتا اس کے حصے سے. اور پڑھیے قرآن حکیم سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 میں وراثت کے احکامات کا بیان, فلاں کا اتنا حصہ, فلاں کا اتنا حصہ, اور جب ایسا معاملہ ہے تو علماء سے پوچھیے مسئلہ لکھ کر اور عمل کیجیے اس پر, اللہ ہمیں توفیق دے. سورہ نساء کی آیت 11-12 میں تو اس سے مقرر کیے گئے. سورہ نساء کی آیت نمبر 13-14 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور یہ آیت آ رہی ہے وراثت کے احکام کے بعد. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے اللہ انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. یہ وراثت کا معاملہ, عمل کرنا نہ کرنا, اس کے ساتھ جنت اور جہنم کو جوڑا جا رہا ہے. یہ تو ایک وراثت کی میں نے بات کی ہے جی. جو ظلم برپا ہے اجتماعی سطح پر, سیاستدانوں کی سطح پر, پوری قوم کو لوٹنے کی سطح پر ہے نا, پہلے ہم وکیلوں کو روتے تھے, اب ججز کو رو رہے ہیں, اور پہلے ججز کو رو رہے تھے اب چیف جسٹس کو, بڑے بڑے ججز کو رو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی لگتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے؟ پورا ڈراما بناتا ہے پورا ایک میڈیا, اتنا بڑا ڈراما, پوری 22 کروڑ کی قوم ڈرامے کا حصہ بن جاتی ہے اور اس کے بعد ایک ڈراپ سین ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ جی. کتنا بڑا ہمارے ساتھ ڈراما ہو رہا ہے. ذرا نیچے آ جائیے, ماں باپ کے ساتھ سینہ تان کر بات ہو رہی ہے, یہ بھی جا کے فوراً دل پہ لگے گی ہمیں. ماں باپ کے ساتھ سینہ تان کر بات ہو رہی ہے, جس باپ نے پیٹ کاٹ کر تمہیں اور ہمیں پال پوس کر جوان کیا, جس ماں نے اپنا خون دے کر تمہیں اور ہمیں جنم دیا, جس ماں نے اپنی راتوں کی قربانیاں دے دے کر تمہیں اور ہمیں پال پوس کر بڑا کیا, وہ اولاد ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے آج. کچھ لوگ مارتی ہے, گھروں سے نکالتی, ایدی ہوم میں لے جا کر پھینک دیتی. اور ماں ماں ہوتی ہے, وہ ماں کہتی ہے کہ 12 سال سے پڑھی ہوئی سڑ رہی ہے, اچھا بھائی اما تمہارے بیٹوں کو کوئی پیغام دیا جائے تو کیا پیغام دینا چاہو گی؟ 4 بیٹے حیات ہیں, زندہ ہیں, شہر کے اندر ہیں, کماؤ پوت ہیں, زلفوں کے اسیر ہیں. ماں کہتی ہے بس ہمارا پیغام یہ کہ جا رہے سکھی رہے, اللہ ان کو اچھا رکھے. یہ ماں ہوتی ہے. اور ہمارے اندر کوئی خوف خدا ہے کہ نہیں؟ ہم کیسی کیسی چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں, جان بچانے والی دوائیوں کے اندر جو لاسٹ مومنٹ پر ظاہر کے اسباب کے تحت جان بچانے کی فکر اور کوشش کی جاتی ہے, ہم ان ادویات کے اندر ہم ملاوٹ کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو بہانے سے بے وقوف بنا کر ان کے سینوں کو چیر کر ان کے دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں. کتنا نوبل پروفیشن ہے میڈیکل کا, سب کی بات تو نہیں کر رہا, کچھ ہی بات کر رہا ہوں, اور جو کہہ رہا ہوں پوری بصیرت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. ڈاکٹرز کو بھی پریشانی ہے کہ ڈاکٹرز کو اخلاقیات پڑھانے کی ضرورت ہے. اور کبھی ہمارا جانا ہوتا ہے, جاتے کسی پیشنٹ کو لے کے, وہ بٹھا دیتے بھائی آپ پیشنٹ تو 4 گھنٹے یہاں رہے گا, 10 گھنٹے رہے گا, آپ ذرا ان ڈاکٹرز کو بیٹھ کے جو ہے نا کوئی واعظ و نصیحت کر دیں. اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں, بہانے بنا کر, غلط قسم کے ٹیسٹ لکھوا کر, غلط قسم کی رپورٹیں نکلوا کر, بے وقوف بنا کر سینہ چیر کر دل کو پھاڑ دیتے اور 10 لاکھ کا بل ہاتھ میں تھماتے, اس کے بعد ڈیڈ باڈی بھی حوالے کر دیتے. مطلب کتنا روئیں آپ کے سامنے. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے, ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. اچھی بات ہے. وہ تھے جو کافر تھے, وہ ہیں جو کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں ارے مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. ان کا تو شک تھا, ان کا تو شک تھا. ہمارا تو عقیدہ ہے نا, لیکن کیا ہمارا عمل عقیدے کو سپورٹ کر رہا ہے؟ ہمارے اعمال ہمارے عقیدے کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں؟ ہماری حرکتیں بتا رہی کہ آخرت کے ماننے والے؟ اللہ بہت بھاری بات میں نے کہہ دی, مجھے پتا ہے, اللہ مجھے بھی جھانکنے کی توفیق دے. یہ باتیں پہلے میرے لیے اور یہ آپ کے لیے بھی. ذالک رجعٌ بعید, کہتے تو بہت دور کا لوٹنا ہوگا, بہت دور کا لوٹنا ہوگا, نتھنگ ڈوئنگ, کچھ نہیں ہونے والا. یہ تو بندوں کا کلام, یعنی بندوں کی بات تھی. رب کیا فرماتے آگے؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم تو جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں میں سے جو کچھ کم کرتی چلی جا رہی ہے. اللہ اکبر. یہ 5-6 فٹ کا وجود تو بڑی بات, یہ ہاتھ 1.5 فٹ کا بڑی بات, یہ 1.25 فٹ کا بڑی بات, یہ چہرہ یہ پیر بڑی بات, یہ زمین ان کے جسم کے ان کے اعضاء میں سے ایک ایک ذرہ جو کم کم چل کرتی چلی جا رہی ہے. اللہ کہتا ہے یقیناً ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں. تمہاری 6 فٹ کی باڈی کیا بیچتی ہے؟ تمہارے اعضاء کیا بیچتے ہیں؟ تمہارا کوئی ہاتھ پیر اور سر دماغ کیا بیچتا ہے؟ تمہارے وجود میں سے زمین کتنی باریک بینی سے اللہ نے کلام کیا ہے. ذرہ ایک ایک جو کم ہو رہا ہے نا تمہارے وجود میں سے, اللہ کہتے ہم اس کو جانتے. اور اللہ نے جو رپورٹ دی ہے نا کہ میں جانتا ہوں, یہ فوٹو سیک آف نالج نہیں ہے فقط کہ میاں جانو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. نا 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 نا, اللہ کر کے دکھائے گا تمہیں دوبارہ کھڑا کرے، تمہاری لاشوں کے پرخ سے اڑ جائیں، تمہارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، تم ذروں کا حصہ بن جاؤ، اللہ دوبارہ تمہیں کھڑا کر دینے پر قادر ہے. اور سورہ قیامہ پڑھیں گے کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 29 سے 12 میں، اللہ کہتے ہیں انگلیوں کے پور. ہاں جی، فوراً سائنٹیفک فیکٹ ہمارے دماغ میں آئے گا. سائنٹیفک فیکٹ کیا ہے؟ کسی دو افراد کے بھی پریکٹیکلی فنگر پرنٹس برابر نہیں ہوتے. انگوٹھے کا دور آ گیا دوبارہ، انگوٹھے کا دور آ گیا، مانتے ہیں اس چیز کو. اب رکھیں سائنٹیفک فیکٹ کو ایک جگہ. اللہ کہتا ہے تمہارا ذرہ ذرہ کم ہو رہا ہے، ادھر سورہ قاف میں ہم جانتے ہیں اسے، اور اللہ ادھر فرماتا ہے تمہارے پور پور کو، یہ فنگر پرنٹس کو بھی اگزیکٹلی اسی طرح کھڑا کر دیں گے. یہ شجاع الدین شیخ کھڑا کر دیا جائے گا اپنی پوری تمام کیفیات کے ساتھ. یہ مسٹر حامد، یہ مسٹر فلاں، یہ مسٹر شاکر، یہ مسٹر صابر، جو بھی کسی کا نام ہو، یہ فلاں فلاں اگزیکٹلی کھڑے کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب موجود ہے. تم جسموں کی فکر کرتے ہو، اللہ کہتا ہے تمہارا ہر عمل موجود ہمارے ہاں، اللہ کہتا ہے تمہارا ہر قول اسی سورہ قاف میں بات آئے گا موجود ہمارے ہاں، اللہ کہتا ہے تمہارے اندر اٹھنے والا وسوسہ، کوئی خیال بھی گزر رہا ہے تمہارے دل میں، انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ سبحانہ وتعالی سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. کوئی نئی بات تو نہیں ہے ہمارے سامنے، کتنی پرانی بات ہے اور کتنی سادہ بات ہے، لیکن کتنی اہم ترین بات ہے اور کتنی عمل والی بات ہے. اب اس تناظر میں ہم کتنے عمل والے ہیں، ہم کتنا یقین رکھنے والے ہیں؟ کیا یہ عقیدہ مجھے روکتا ہے جب میں ماں باپ کے سامنے سین تاندر کھڑا ہوتا ہوں؟ کیا یہ عقیدہ مجھے روکتا ہے جب میں ڈنڈی مارتا ہوں اور ملاوٹ کرتا ہوں؟ کیا یہ عقیدہ مجھے روکتا ہے جب میں اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہوں؟ کیا یہ عقیدہ مجھے روکتا ہے جب اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہوں؟ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے، کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور آج جو مہلت عمل اس سے فائدہ اٹھا کر واقعتاً کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.